السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 روزہ پروگرام جو ملتان تلاؤ گھاٹ کی واڑ میں منعقد ہوتے ہیں, جس کا یہ 41واں سال ہے, اور اس میں 12 روزہ پروگرام کا آج کا یہ 9واں پروگرام ہے. انگریزی تاریخ ہے 7 نومبر 2019.
وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
سب الگ الگ ہے,
صرف پورے چیپٹر میں دو حرف ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں، لام اور الف بھی پہلے آ رہا ہے اور لام بھی پہلے آ چکا، لیکن پھر دوبارہ لام الف پڑھایا جاتا ہے. آپ اے بی سی ڈی زیڈ تک پڑھتے چلے جائیے، کوئی حق ایک دوسرے سے ملا نہیں. اسی طرح ہندی میں کہتے ہیں وہ سب الگ الگ ہے. یہ عربی کی خصوصیت ہے کہ لام اور الف الگ الگ ہونے کے باوجود بھی یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں. اتنی بات آپ سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لام اور الف جو ملے ہوئے ہیں اس میں بھی ایک مسئلہ ہے. جب آپ لام الف لکھیں گے تو وہ دونوں کے دونوں اپنی اصلی صورت میں تبدیل ہو جائیں گے. پہلے الف ہوتا تھا سیدھا، لام ہوتا تھا یوں، لیکن لام الف جب آپ لکھیں گے تو لام ایسے آ کے ختم ہو جائے اور الف ایسے آ جائے. دوسرا ماڈل اس کا یہ ہے لام الف کا یوں کھینچیے اور پھر یوں لے کے جائے، یعنی ایسے ہو جاتا ہے لام. دو تلوار آپ خرید کے لائے اور دو تلوار کو آپ ملا کے ایسے لام الف کہتے ہو،
بے شک
دو تلوار کو اگر آپ ٹیڑھی تلوار ہوتی ہے ملا دیجیے تو ایسے تلوار ہو جائے گی. عربی کا لام الف بن جاتا ہے تلوار، تلوار دونوں کو ملا کے تو لام الف جیسے بالکل دکھائی دے گا. آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صبح تک لام الف،
سبحان اللہ،
یسو کہتے ہیں بڑے بال، چھوٹے بال کو یسو نہیں کہتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اور زلفیں بڑے بڑے، یہ کان کی لو لگاتے. آپ ایسے بابا لوگ یہاں تک عورتوں کی طرح بال رکھتے ہیں، یہ حرام اور ناجائز. اگر بال رکھنا ہے تو حضور کی سنت یہ ہے کہ کان سے کان تک یا کندھے تک زیادہ سے زیادہ بڑا ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ بڑھانا سنت کے خلاف اور ناجائز. حضور کے جیسو لمبے ہوتے تھے اور جب انہیں حضور اپنے کندھے سے سیدھا کرتے تھے تو یہ دو حصوں میں تقسیم کرتے تھے، آدھا بال ادھر اور آدھا بال ادھر، اور بیچ میں ایک مان نکالتے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہے. اور جب بال کو جھاڑا جائے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ بال جو ہے ایسے مڑ جائے یا پھر ایسے مڑ جائے، بال کی دو عادت ہے، نہا کرائیے تیل لگائیے، بڑے بال ہیں آپ کھڑے ہیں، عورتوں کی بال بھی نہیں کہتا ہوں جو یہاں تک بال ہو، یا تو بال یہاں کان تک آ کر ایسے مڑ جاتے ہیں یا کسی کے بال ادھر سے آ کر کے یوں مڑ جاتے ہیں. اب بغدادی قاعدہ میں آپ دیکھیے لام کی صورت ایسے ہی ہے،
بے شک
یہ بال جو آئے اور ایسے مڑ گئے بالکل لام بن گئے. اعلیٰ حضرت کی محبت ہے، آپ سمجھے کہ نہیں میرا سمجھے میرا مطلب یہ ہے کہ بال ادھر سے سیدھا آ رہا اور یہاں آ کر کے کور ایسے ہو جاتا ہے جام آپ پڑیں گے تو پھر کچھ ایسے اوپر سے سیدھا ہو جاتا ہے اور یہاں آ کر کے گول ہو جاتا ہے یہ ہو گیا جام اور حضور کا جو قد تھا آپ کا قدم تھا بالکل سیدھا تھا ابڑا پن نہیں تھا پیچھے کو ایسے کرے ہوئے نہیں تھے آپ الف کو دیکھیے تو پورا الف جو سیدھا ہوتا ہے
بے شک
الف کی صورت ہے سیدھا ہونا اوپر تھوڑا سا اس کی مونڈی نکل جاتی ہے عربی اور نیچے آ کر کے تھوڑا پتلا ہوتا ہے گویا کہ سر جو ہے الف کے اوپر کا وہ تھوڑا سا بڑا ہاتھ کا دائرہ ہے اور نیچے آتے آتے پاؤں کا پتلا ہو جاتا ہے پورا بدن آپ دیکھیے اوپر تھوڑا زیادہ ہوتا ہے اور نیچے آ کر کے اس کا دائرہ کم ہو جاتا ہے تو یہ قد حضور کا جسم پاک اس کی شکل الف جیسے اللہ نے بنایا اور بال لام بن گئے اب الف اور لام دونوں کو ملا کے لام الف بن گئے
بے شک
اب آیا حضرت کا شعر سنو جیسو قد آپ کا جیسو اور قد یہ دونوں لام اور الف ہیں جیسو قد لام
الف
کر دو بلا مصیبت بڑا مصیبت پریشانی جب کوئی مصیبت میں آتا ہے تو کہتا ہے میرے اوپر بہت بڑی بلا آ گئی بڑی بلا کو مصیبت کہتے ہیں اعلیٰ فرماتے ہیں یہ وہ قد لام الف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دیش لام آپ کا قد الف اور یہ دونوں ایک جگہ ملے ہوئے ہیں تو لام الف بن گئے کر دو بلا منصرف ہم امتیوں پر جتنی بلائیں ہیں سب کو پھیر دیں سب کا منہ پھیر دیجیے سب کو پھڑا دیجیے اور ہمیں مصیبتوں سے چھڑا لیجیے کس طرح سے جب لام الف ملے تو تلوار کی طرح ہو گئے اور عربی میں لا جو بنتا ہے لا اس کے معنی نہیں کے نتنگ کے ہیں نہیں کے معنی ختم اور تلوار کی خاصیت بھی ہے کہ جو آتا ہے ستانے کے لیے تلوار کاٹ کر اسے ختم کر دے
بے شک
نیش تو نابود کر دے یا رسول اللہ آپ کے پاس لا کی تلوار ہے قد لام الف کر دو قلم شریف لا کے کہے میرے لا ہماری مصیبتوں کو آپ پکڑ لیجیے گرفتار کر لیجیے اور یہ جو تلوار آپ کے پاس ہے اس کے نیچے رکھ کر ساری مصیبتوں کو رکھ کر اسی کو سروس شریعہ میں کہا ہے کیا ہے وہ شیر مکے کا
تاجی شریعہ کٹو
ابھی پڑھا
کیا فکر ہو اختر
تمہیں کیا فکر ہو اختر
میری یاوت ہے وہ
میرے یاوت ہیں وہ یاوت اے اختر کے ساتھ اس کو کیوں فکر کیوں سوچنے پڑا ہوا میرے یاوت میرے مددگار وہ مددگار میرے یاوت ہیں
وہ یاوت
وہ یاوت اے اختر کے ساتھ تجھے فکر کیوں میرے مددگار وہ مددگار ہیں جو بلا کو
بلاؤ
بلاؤ کو جو خود
گرفتار بلا کر لیں
گرفتار بولو یہ
مجھے کیا فکر ہو اختر
وہ تیرے
یاور ہو یاور بلاؤ کو میری جو خود گرفتار بلا کر
بلاؤ کو میری جو خود گرفتار بلا کر میرے کو مددگار ہے کہ بلاؤں کو پکڑ کر گرفتار کر دیتے ہیں اور جو اس کا ماننے والا ہے وہ بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے. یہ بڑا کھلا ہوا شعر ہے اور اعلیٰ حضرت کا شعر بڑا گہرا ہے. مطلب یہی ہے
بے شک
اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دیش وہ پر لامبلے کر وہ بلا منظر لا کے کہے تیرے رام دیکھ کہتے ہیں تلوار کو ہماری سب بلاؤں کو اپنے لام علی کی تلوار کے نیچے رکھ کر سب کو ختم کر دیجیے. اب تک جس کا صاحب نے کہا گرفتار کر لیجیے اور ان کے پردادا کہتے ہیں گرفتار ہی نہیں گرفتار کر کے سب کو ذبح کر دیجیے. اب شیر کو سمجھانے کی میں نے بہت کوشش کر دی. اب اس سے زیادہ آسان سمجھانا میرے بس کی بات نہیں. جو سمجھ گئے اللہ ان کو خوب اور سمجھدار بنا اور جو نہیں سمجھے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں اور آسان کر کے انہیں سمجھا دوں. آپ پر الزام نہیں میرے اوپر الزام ہے کہ میرے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے. بہرحال اتنا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اعلیٰ حضرت نے جو دعا کی ہے وہ سب کے لیے دعا کی ہے اور ایک ایسا انداز اختیار کیا ہے کہ دنیا کے کسی شاعر میں میرا یہ
دعویٰ
اس انداز کا اس نے لاسا اور دعا نہیں کیا جو حضور کے یسو کو لام کہا اور آپ کے کبھی دیوا کو الف کہا اور پھر بغدادی قاعدے میں لام الف کا تصور پیش کیا اور لام الف کو تلوار کہا اور تلوار کا کام ہے کہ اسے جو اس کے نیچے آتا ہے دبا ہو کر ہمیشہ کے لیے پناہ ہو جاتا ہے. امام احمد نام فرماتے ہیں یہ مسلمان بلاؤں میں مصیبتوں میں گرفتار ہیں. اے اللہ کے رسول آپ کے پاس تو لاکھ کی تلوار ہے اس تلوار کے نیچے ہماری بلاؤں کو رکھ کر جمع کر دیجیے تاکہ ساری امت کو چین ملے.
آمین.
کی دعا ہے اس کو سب کو زور سے آمین. آج میں تو اس دعا کی زیادہ ضرورت ہے زیادہ بلاؤں میں اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں. ہم یہی دعا کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ لام علی
کر دو
بنا منصری
آمین
لا کے کہے تیرے جا ان کے کرو یہ بہترین دعا. اعلیٰ حضرت کے بہت سے اشعار ایسے ہیں جو واقعی دعا کے طور پر اس کا ورد کیا جائے وظیفہ پڑھا جائے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ایک وظیفہ تو میں کبھی کبھی بہت دیر تک پڑھتا رہتا ہوں جب آپ اس سے باتیں ہیں. اے اللہ کے رسول دنیا میں جانا چڑھنا کرنا ہے وہ صرف آپ کی وجہ سے. سورج کیوں چمک رہا ہے یہ حضور کے نور کا سکتا ہے. چاند کو روشنی کیوں ملی مصطفیٰ کے نور کا وسیلہ. ستارے کیوں چمک رہے ہیں مصطفیٰ کی وجہ سے چمک رہے ہیں. یہ تو آسمان کی چمک دمک تھی. ارے حسن و حسین کیوں چمکے مصطفیٰ کا خون ان میں شامل. علی کیوں چمکے مصطفیٰ نے ان میں چمکا. ابو بکر نگاہ کرم کا صدقہ. صحابہ ستارے کی طرح تو چمک رہے ہیں, یہ مصطفیٰ کی عطا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ
چمک
نہیں, نظم ہے اور ناؤ ہے, فطرت رسول اللہ
ہے, سنت کا ہے بیڑا
پار.
اہل
سنت کا ہے بیڑا
پار,
اہل سنت کا بیڑا اگر مور میں پھنسا ہوا ہے تو وہ بیڑا پار ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار,
بے شک
یہ الگ ہو گیا. کیوں بیڑا پار ہے؟ نظم ہے
ناؤ ہے
اور ناؤ ہے. ہاں اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب رسول نظم ہے, اور آپ کی طرف ناؤ اور شرک اور کشتی ہے جو رات کے اندھیرے میں ہمر میں پھنسا ہوا ہے. تو اس زمانے کے ناؤ چلانے والے, کشتی چلانے والے اتنے ماہر ہوتے تھے کہ آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھ کر اپنی منزل کا راستہ طے کر لیا کرتے تھے, اور کشتی میں بیٹھنے والے منزل پر پہنچ جاتے تھے. اعلی حضرت حضور اکرم کی حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہیں, اصحابی کن
لوگ
بے عجب ہی اہتدیتم, میرے تمام صحابہ چمکتے ہوئے ستارے کی طرح ہیں. اس میں کسی کی ابتدا کر لو, کسی کی رہنمائی پر بھروسہ کر لو, منزل پر پہنچ جاؤ گے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ یہ نظم ہے کہ یہ ستارے کیوں چمک رہے ہیں, مصطفیٰ کے سورج کی وجہ سے چمک رہے ہیں. غوث و خواجہ کیوں چمک رہے ہیں؟ یہ چمک دمک اہل بیت کی طرف سے مصطفیٰ کا صدقہ ہے جو ان بزرگوں کو عطا ہوا ہے. اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے, آسمان پر چمکنے والے ہوں یا زمین پر چمکنے والے ہوں, ہر چمکنے والے میں یا رسول اللہ آپ سے چمک پائی ہے, چمک اس سے پاتے ہیں سب پانے والے. پھر ہمارے دن اندھیرے ہیں, یہ اندھیرا کیوں رہے؟ ہماری تاریخ دل کو یا رسول اللہ چمکائی, جب آسمان والوں کو چمکایا, زمین والوں کو چمکایا, تو ہم گنہ گاروں کے چراغ دل کو بھی روشنی عطا فرما دیجیے, اور جس کو روشنی دل کی مل گئی اس نے زمین اور آسمان کی ساری کامیابیاں حاصل کر لی. چمک اس سے پاتے ہیں سب آنے والے, میرا دل بھی چمکانے چمکانے والے, اے اللہ کے رسول ان سب کو چمکا دے. آپ کا میلاد جب آیا تھا اور مکے میں ایسی چمک پیدا ہوئی تھی کہ آپ کی والدہ ماجرا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے, میرا رب دیگر محمد جب زمین پر تشریف لایا تو اس وقت میں نے اپنے مکان پہ ایک تیز روشنی اور چمک دیکھی, اور وہ روشنی ایسی تھی کہ صرف مکہ ہی نہیں بلکہ وہاں سے ہزاروں میل کے اوپر جو ملک شام شہر تھا, میں نے یہاں سے بیٹھے بیٹھے ہزاروں میل کے شام میں جو بلڈنگیں تھیں, جو اس کے مکانات تھے, اس روشنی میں میں یہاں مکے سے دیکھ رہی ہوں. ایسی چمک کی میرے دوستوں, مصطفیٰ کے میلاد کی یہ چمک ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ مصطفیٰ کا میلاد نور ہی نور ہے, میلاد مصطفیٰ نور ہی نور ہے. یہ نور ہم نے بلا بدل میلاد مصطفیٰ کو نہیں کہا ہے, عرص سے عرص تک
نور ہی نور ہے,
نور ہی نور ہے. اس طرح دیکھیے نور ہی نور ہے, لیکن آنکھوں میں وہ محبت محبت کا نمود ہونا چاہیے کہ مصطفیٰ کی میلاد کا تشبہ لے کر درخت کے پتوں کو دیکھو گے تو وہاں بھی نور نظر آئے گا، زمین پر اگی ہوئی گھاس کو بھی دیکھو گے تو نور نظر آئے گا، پانی کے قطرات کو دیکھو گے تو نور نظر آئے گا، محبت کی نگاہ سے دیکھو تو عظیم منظر آتا ہے۔ آج حضرت فرماتے ہیں کہ غور سے سن تو بچا کافی سے آدمی ہے سدا، غور سے سن تو بچا کافی سے آدمی ہے سدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روتا دیکھو۔ آج میں جب محبت کی شدا ہوتی ہے تو کانوں میں جب محبت کی شدا ہوتی ہے تو کعبے کی بھی آواز سنتا ہے، آنکھوں میں محبت کا نور ہوتا ہے تو جس طرح دیکھنے میں جاتے اس کا ماں کا نور نظر آئے۔ چمک اس سے پاتے ہیں جب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے جب پانے والے، انشاءاللہ ہم چمکیں گے۔ اور کیسے چمکیں گے؟ ارے اہل محبت کا جنازہ بھی دیکھو تو میں نے ایسے سنیوں کو بھی دیکھا جو سانولے کلر کے تھے لیکن مرنے کے بعد ان کا چہرہ چمکتا نورانی نظر آئی، میں نے جنازے ایسے دیکھے اور ان کا جنازہ تو میں نے دیکھ لی تو کیسا ہوتا وہ اللہ بہتر
ہے۔ آپ نے دیکھا آج کا نمازی بتا دیں، آج کا نمازی مسجد جا رہے تھے سر اٹھے،
آج نام جا رہے طرف سے اور بے روزگاریوں کی مسجد پڑھی اور وہ مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے، ہم مغرب کی نماز عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے اور ہم عشاء کی نماز پڑھتے نکلے تو وہاں ایک بالکل دروازے کے سامنے میری نظر پڑی، وہ ٹوپی اٹھا کر کے اور دور دور کھلا ہے، ایک ہاتھ میں نیلے باندھے ایک ہاتھ میں جو ٹوپی لیا ایسے 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 اور سر بھی اس کا دوسری طرف گھوما ہوا ہے، تو کھڑا ہو گیا یہ ٹوپی کا ٹوپی اتار لے اور کھلا
سر کھلا۔
میرا تنظیم وہ ایک ہاتھ میں ٹوپی پکڑے ہوئے بھی تھا، وہ جالی والی ٹوپی تھی، ایک ہاتھ میں منڈی سے دبایا گیا تھا اسی ہاتھ سے کھلا تھا۔ میں نے مولانا سے کہا کیا نماز پڑھ رہے ناٹک کر رہے آدھی کی بات، تو ہم نمازی ہیں گنہ گار ہیں، اللہ ہمیں سب کو نمازی بنائے، لیکن ان شاء اللہ سنی مرے گا بھی تو اس کا چہرہ چمکتا ہوا اور قبر میں جائے گا تب تو وہاں کا معاملہ ہی الگ ہوگا، قبر میں لہرائیں گے جلوہ فرما ہوتی کرتا رسول اللہ کی، وہاں روح کی طلب اور چمک دیکھو گے، ہم نے ٹھیک مانا ہے چمک اس سے پاتے ہیں، سب پانے والے میرا دل چمکانے والے۔ ایک صحابی آئے تو صحابی کے ہاتھ سے اور عشاء کی نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مسجد نبوی میں ادا کی، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نصیحت کرنے لگے، کافی رات گزر گئی اور یہ دونوں صحابہ اپنے گھر جانے کے لیے تیار ہوئے تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے ہمارا دیہات کافی دور ہے اور رات بڑی اندھیری ہے، راستہ نظر میں نہیں آتا ہے، ہم کس طرح سے جائیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ کی لکڑی مانگی جس کو عصا کہتے ہیں، اور حضور نے اس لکڑی کے اوپر ایسے ہاتھ پھیر دیا تو وہ لکڑی چمکتی ہے، جیسے یہ آپ کی سیلی چمکتی ہے، ٹیوب لائٹ جلتا ہے، ایسی لکڑی چمکنے لگتی ہے۔ تو ہمارا دل نگاہ نگاہ محبت سے حضور نگاہ نور سے نبوت سے دیکھیں گے تو کیوں نہیں چلتے وہ لکڑی جو تھی بے نور اس کو نورانی بنا اب وہ خوش ہو گئے تاج اس زمانے میں تھا نہیں میرے مصطفیٰ نے تاج بنانے کا شریکہ دیکھا دوسری چیز بھی جل کر کے روشنی دے سکتی ہے وہ صحابی دونوں بات کرتے ہوئے اپنے دیہات کی طرف جا رہے تھے ایک جگہ ایسی آئی کہ وہاں سے دو راستے ہو رہے تھے ایک صحابی جن کے ہاتھ میں کوئی نور لاٹھی تھی ان کو ادھر جانا تھا اب دوسرے صحابی کو ادھر جانا تھا پھر وہی اب ہے تو کہنے لگے بھائی اب تیرے لیے تو اچھی بات ہے روشنی ہے اس کو پھر اندھیرے میں جانا پڑے گا اب صحابی کا عقیدہ دیکھو جن کی لاٹھی پرنور ہو گئی تھی انہوں نے کہا دیکھو کوئی لکڑی ملتی ہے لاؤ تو ایک حضور کی شاخ ملی کہا میری لاٹھی پر اس کو لگا وہ حضور کی ٹہنی اور شاخ اس کو نور اصا پر ٹچ کر دیا تو یہ بھی روشن ہو گئی یہاں سے ہم کو یہ سبق ملا کہ حضور نے جسے چمکایا ہے اس سے وابستہ ہو جاؤ تم بھی چمک جاؤ گے حضور سے جو چمنا ہے وہ تمہیں بھی چمک دمک دے دے گا چمک اس سے پاتے ہیں میں نے صرف گھر پر دیکھا ہے کہ وہ گھوم رہی ہے مشین گھوم کر کے, اور جو اس میں میل کچے ہوتا ہے وہ دوسری طرف سے پانی نکلتے ہوئے میں نے دیکھا. تو غالباً ایک طرف سے اچھا پانی آتا ہوگا, یہ صورت ہے, اور اس کپڑے کے اوپر جو میل کچے ہے اس کو باہر کر دوسری طرف نکالتا ہے, اور کوئی صورت
ہوتی
ہے؟ یہی صورت ہوتی ہے. ملا بھائی آپ کو سوچے دیکھوں گا سنجے بھی مل جائے. اگر یہ صورت ہے کہ ایک طرف سے پاک صاف پانی آ رہا ہے اور واشنگ مشین اسے گھما کر اس کے اوپر نئے کچے کو نکالتی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کپڑے پر ناپاکی لگی ہے وہ بھی نکلتی ہے. ایسا نہیں ہے میل نکل جائے اور ناپاکی اس میں چپکی رہے, ایسا ہوتا ہے؟
ہوتا ہے منی وغیرہ کرے وہ تو پھر پیسے بغیر نہیں ہوگی. منی وغیرہ جو سوکھ جاتی ہے
وہ نہیں, وہ کمی بوجھ سے چلتی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی چیز کتنی بھی چپکی ہوئی ہو تھوڑی دیر میں وہ نرم ہو جاتی ہے, اور نرم ہو کر کے اس کے پریشر سے وہ ناپاکی اس سے نکل جاتی ہے. پیشاب وغیرہ تو نہیں جائے گا, پاخانہ بھی بہت سوکھ جاتا ہے, بہت مشکل سے نکلتا ہے, لیکن وہ پانی اسے نرم کر دیتا ہے اور مشین جو اس کو راؤنڈ دیتی ہے گھماتی ہے اس میں جو کچھ کپڑے پر رہتا ہے وہ نکل جاتا ہے. اور کپڑا نکالنے کے بعد اگر آپ نے دیکھا کہ منی وغیرہ اس پر لگی ہے, تو ایسی صورت میں جتنے کپڑے ہیں اور جو پانی صاف آیا ہے سب ناپاک ہو جائے, اور اس میں پاک کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں. اور اگر یہ صورت نہیں ہے, پانی باہر آ رہا ہے اور گندگی کو باہر لے جا رہا ہے, یہاں تک کہ صاف ستھرا پانی مشین میں نظر آ رہا ہے, اور آپ کا گمان اور یقین یہ ہے کہ ناپاکی سب دھل گئی ہے, ایسی صورت میں پاک کپڑا بھی پاک رہے گا اور ناپاک کپڑا بھی پاک ہو جائے گا.
سوال کیا مطلب کہنے کے بعد مشین چھوٹی سی ہے جس میں 10-20 کپڑے ڈالے گئے, تو 10-15 کپڑے تو پاک تھے, ایک کپڑا ناپاک تھا. جب وہ ناپاک پانی اس کپڑے کو ناپاک کا کپڑا تھا اس کا پانی دوسرے کپڑے کو لگا, وہ کوئی کپڑے ناپاک ہو گیا؟ اس کا
ناپاک پہلے ڈال دیا ہے, پاک بھی ڈال دیا ہے, اور اس ناپاک پانی پاک ناپاک کپڑے کی وجہ سے جو پانی پہلی مرتبہ آیا وہ سب پانی ناپاک ہو گیا, اور جتنے کپڑے ہیں وہ بھی ناپاک ہو گئے. لیکن اب وہ پانی جو ناپاک تھا وہ نکلتا گیا, پاک پانی آتا گیا. جیسے میں نے مثال دی, ندی میں نالے میں یا بہتے ہوئے پانی میں ناپاک کپڑا ڈال دیا اور اس کے ساتھ اگر پاک بھی ڈال دیا, لیکن بہتے بہتے اس کی ناپاکی نرم ہو کر کے نکل گئی, تو ناپاک کپڑا بھی پاک ہو گیا اور پاک کپڑا بھی پاک ہو گیا. سمجھے گا؟ یہ آپ دیکھیے گا کہ جو ناپاک کپڑا ڈالا گیا ہے اس پر ناپاکی لگی ہے کہ نہیں. اگر لگی ہے تو پھر پورے کپڑے کو دھونا پڑے, اور اگر نہیں لگی ہے تو سب کپڑا
پاک. اس میں ایسی صورت بنا لیا ہے
کہ اب وہ مشین چھوٹی ہے کہ بڑی ہے اس کی ذمہ داری میری طرف. چھوٹی مشین ہے تو تھوڑے کپڑے ڈالو, بڑی مشین ہے زیادہ کپڑے کا
خوبصورتی ہوگا. اس میں ایک صورت اگر ایسی بنا جائے کہ پاک کپڑے بھی تو اس میں ڈالنا ہے, پاپا کپڑوں کو ہمیں سے دھویا جائے. چلیے کے سامنے
آپ نے جو مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ پاک اور ناپاک دونوں ملا, اس کا میں نے جواب دیا. جو آپ نے سوال کیا میں نے اس کا جواب دیا. اب یہ صورت الگ ہو گئی کہ پاک الگ ہو جائے ناپاک الگ ہو جاتا ہے تو اس میں پھر پوچھنے کا سوال ہی نہیں ہے. پاک کپڑا پاک ہی رہے گا, نا پاک کپڑا اتنا دھل گیا کہ نجاست نکل گئی تو پاک ہو گیا, اور نجاست نہیں نکلی تو پھر وہ نا پاک رہے گا, اس کو پھر دھونا پڑے گا. بات سمجھ میں آتی
ہے,
الگ الگ دھونے تو بہت اچھا, بہتر نہیں بہتر.
چلانے کے آج کل ہمارے شہر میں اور بہت سے لوگوں کا شہر میں اور بہت سے لوگوں پر عورتوں کی بہت ساری بہتریاں ہو رہی ہیں. پہلے پرنسپل ہماری ماں بہنیں بھی پروگرام سننے کی شوقین ہو گئی ہیں اور شرکت بھی کرتی ہیں. سوال یہ ہے کہ وہاں عورتوں کے پروگراموں میں بھی اتنا نرم اتنا ہے, اگر باہر بھائی کے لوگ گفتگو کریں گے تو آپ کو بھی تکلیف ہوگی اور پیچھے والوں کو آواز آ جائے گی. بہت سے لوگوں پر خاندانوں کے معاملے کو لے کر بہت سے آواز
خاندان
خاندان کے معاملے کو لے کر آج کل ایک عجیب بلا چلی ہے کہ میں پٹھان ہوں اور آپ
میں خاندانی شرافت کو لے کر وہ مغرورانہ انداز
نہیں عوام پروسیس میں ذہن صاف کر رہے ہیں.
اعلی حضرت نے اس پر ایک کتاب لکھی ہے زراعت النسب، زراعت الادب لحاظ النسب. اس میں سینکڑوں حدیث اور قرآن کے کی روشنی میں اعلی حضرت نے اور دوسرے محدثین نے یہ واضح کیا ہے کہ اپنے اونچے نیچے خاندان کو لے کر تکبر کرنا اور دوسری خاندان جو ان کے عام میں نیچی سمجھی جاتی ہے اسے ذلیل حقیر سمجھنا یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے. اور قرآن ایسے متکبرین کے لیے اس کی مذمت فرماتا بیشل متکبرین، ان تکبر کرنے والوں کے لیے جہنم میں برا ٹھکانہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو قبیلے اور خاندان الگ الگ اس لیے پیدا کیے ہیں، انا جعلناہم قبائل رکھا ہے برم کا کرنا سن لیجیے، بوڑھا ہو گیا بہت سی باتیں نکل جاتی. ہم نے تم کو قبیلے اور خاندان میں اس لیے تقسیم کیا ہے لیتا تاکہ تمہارا تعارف ہو، تمہاری پہچان ہو کہ تم کس خاندان سے. صرف پہچان کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے خاندان کو الگ الگ رکھا، اور دوسری جگہ حضور فرماتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فقر اور مباحات کے لیے خاندان کا استعمال کبھی مت کرنا. اس لیے اے مسلمانوں اپنے کو بڑا سمجھنا، دوسری قوم کو نیچا سمجھنا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے لوگوں سے میں بیزار ہوں، حضور ایسے لوگوں سے نفرت کریں گے. اگر قیامت میں حضور بیزار ہو جائے تو کون سا پارا کرے گا؟ تو دنیا میں اپنی موج ٹائٹ کرنے کے لیے اپنے کو بڑا سمجھو، دوسروں کے حقیق سمجھو. اسی طرح مالداروں کے بارے میں ہے کہ دولت کی وجہ سے اپنے کو بڑا سمجھو اور غریبوں کو حقیق سمجھو. ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں، اللہ تعالی نے جبریل کو بھیجا کہ جبریل جاؤ میرے حبیب سے کہہ دو یہ تہامہ کی زمین، یہ مکے کی زمین کو میں سونا اور پہاڑوں کو چاندی بنا دوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبریل، مجھے سونا اور چاندی پسند نہیں ہے بلکہ مسکین ہو کر کے زندگی بسر کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں میں جا کر بیٹھ جایا کرتے، غریبوں کی جھوپڑی میں چلے جایا کرتے تھے اور ارشاد فرماتے لوگوں، ان غریبوں کو ذلیل اور گری نگاہ سے نہ دیکھو، دولت تمہیں نجات نہیں دے گا، غریبوں سے ہمدردی تمہیں نجات کا ذریعہ. اس لیے خاندان پر غرور کرنا یہ بھی حرام ہے اور دولت پر غرور کرنا یہ بھی حرام ہے. اسی طرح اپنے حسن پر غرور کرنا یہ بھی حرام ہے، اپنے علم پر غرور کرنا یہ بھی حرام ہے.
بس اسی فلم میں ایک بات بڑا ہے کہ آج کل ہمارے ٹائم میں گراہ مساجد کے امام ہوتے ہیں، اکثر میں دیکھ رہا ہوں اور لوگوں نے چٹھی بھیجی ہے بس کہ اماموں کی ہمارے متولیہ اور محلے کے جو صاحب ایسے خراب ہوتے ہیں ان کی نظر پر ان کی قدر نہیں ہوتی ہے اور میں اور امام کے حوالے سے کچھ اشارہ ہوا ہے دونوں کا پہلا
تعلیم کو ہاتھ سے بچے.
جی
سب جواب میں نے دے
دیا آگے ایک میں جواب آج
آلی دونوں ہاتھ سے بڑے ایک ہاتھ سے بجا کے
نہیں بجے
یا تو گال پر لگے گا
جی
یا دوسرے کے ٹھوکرے کو لے تالی بجا دے. تالی کو ہاتھ سے بچتی ہے اور اسی وقت نہیں کرتا. ایک ہے امام اور ایک ہے محلے اور مقتدی والے. امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے منصب کا پورا پورا لحاظ کرے,
بے شک
اپنے وقار کی حفاظت کرے, اپنے علم کی حفاظت کرے, چھوڑے لوگوں سے دوستی نہ کرے, چائے اور پان کے ٹھیلوں پر جا کر ہنسی مذاق نہ کرے. اسی طرح شوہرے لکھنؤ کے ساتھ بازاروں میں گھومنے کی عادت نہ رکھے. اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ نے اسے امام بنایا, علم دین عطا کرنا, تو علم دین کے ذریعے وہ اپنے وقار کی حفاظت کرے, اور اسی علم دین کے ذریعے جو لوگ اس کے پاس آئے انہیں دیندار.
بے شک
اگر امام دیندار لوگوں کو بناتا ہے تو اس امام کا وقار اور عزت باقی
رہے.
اور جو صرف یہ سمجھا نماز پڑھانا تو میری ڈیوٹی ہے باقی میں آزاد ہوں, یہ غلط
جی.
اور محلے والا کی ذمہ داری ہے کہ جس کے پیچھے تم نماز پڑھتے ہو اس کی عزت
کرو.
امام کی میں غلطی اور محلے والوں کی صرف غلطی بیان کروں یہ میرا منصب نہیں ہے. امام اگر غلطی کرتا ہے تو اس کی بھی اصلاح ہونی چاہیے, اور محلے والوں کی جو زیادتی ہے امام پر جو ظلم کرتے ہیں یہ تو بہت عام ہے. کوئی آدمی چاہے وہ کمیٹی والا ہو یا محلے والا ہو, امام کو ایک اپنا نوکر سمجھ کر کے اور تو مجبوراً اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے, اس لیے کس کو نماز پڑھانی آتی نہیں ہے, امام کو ڈھکے ہی کر کے وہی نماز پڑھتا.
جی جی صحیح بات,
صحیح کہہ رہا ہوں. اس کو معلوم ہے امام کیسا ہے, چلو سمجھوتا کر لو, کون نماز پڑھائے گا, ابا مر جائیں تو جنازہ کون پڑھائے گا. اگر سب علم والے ہو جائیں تو اس ماحول میں امام کو کوئی مسلے پر کھڑا نہیں رہنے. یہ ہمارے امام کی ذہنیت ہے. اے لوگوں سوچو, اس کو خدا کی بارگاہ میں تم نے نمائندہ مقرر کیا ہے, اللہ نے تمہارا امام جس کو مقرر کیا ہے اس کی کتنی عزت ہونی چاہیے. رب کی بارگاہ میں تمہارا نمائندہ کھڑا ہوتا ہے, اس لیے اہل محلہ کو امام کی بھرپور عزت کرنی چاہیے. آج ہمارے دارالافتاء میں جو مسئلہ آتا ہے امام کے خلاف جاتا ہے, یہ امام صاحب ہیں ان کے پیچھے نماز جائز ہے کہ نہیں, وہ امام صاحب ہیں ان کے پیچھے نماز, ساری غلطی پہ زیادہ امام ہی کرتا ہے. اگر اس نے موبائل اسمارٹ خرید لیا تو فتوا آ جائے, مسئلہ ہے. امام صاحب تو اسمارٹ موبائل رکھتے ہیں, بھائی رکھتے ہیں تو تو اور تیرا بیٹا بھی تو رکھتا ہے.
جی جی جی
مختلفوں کو تو بھی اپنے اصلاح کرنی چاہیے. بائک لے لیا امام نے, بولے ہو بڑی تنخواہ مل رہی ہے بائک پر, بھٹ بھٹ پر چل رہا ہے. ارے بھائی کیا ہو پتیتا بن کر کے گئے, آج امام کی تھوڑی تنخواہ ہونے کی وجہ سے بھی ان کی عزت نہیں ہوتی ہے, اور جو امام مالدار ہو جائے اور وہ اپنے اعتبار سے اپنے وقار کو باقی رکھے تو سبھی محلے والے ڈریں
بے شک.
اس لیے محلے والے بھی امام کو بری نظر سے نوکر کی طرح نہ سمجھیں, اللہ تعالیٰ ان سے معاف ادا کرے گا. اور امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے منصب کا لحاظ رکھے.
بہت خوب, تنخواہ بھی تھوڑی بڑھائیں.
تنخواہ بڑھائے مسجد کا حال کیا ہے وہ اللہ کے پاس ہے, میں کیوں اس میں کسی کے اس میں کام کروں. ایک کام گئے تھے اور فجر کا وقت تھا, مدانی صاحب بھی میرے ساتھ تھے, ہم لوگ فجر کی نماز پڑھے, چلی مسجد ہے نماز پڑھنے میں. جب ہم لوگ اندر گئے تو جماعت کا وقت ہو رہا ہے, امام صاحب نے دیکھا بڑے بڑے مولانا لوگ آئے ہیں, وہ ہمارا انتظار نہیں, مسلح پر پہنچ گئے کہ میرے پیچھے بڑے بڑے مولانا نماز پڑھیں گے. تو میں کل کہوں گا کہ دیکھو اشرف الفقہا نے حمزہ بھی کہا آپ نے میرے پیچھے نماز, انہوں نے اللہ کا کہتے ہیں یہ مان لی, ہم نے وضو کیا, وضو کر کے سنت پڑھ رہے, اللہ بہتر جانتا ہے، پھر ایسی بھی اس کام میں کوئی ڈالنے کو دے گا، تلفظ تک صحیح نہیں. میں تو ان کے پیچھے نماز نہیں میں نے پڑھی اور ہمدانی سے آپ نے بھی نہیں پڑھی، ہم لوگ اپنی نماز الگ پڑھ کر کے باہر نکل گئے. ہمارا جو ڈرائیور تھا ان کے کہنے وہ بھی کم کہہ بھی تھا ویسے ہی تھا، وہ جماعت میں شامل ہو گیا. اب وہاں سے ہم جا بھی نہیں سکتے تھے، ڈرائیور کا انتظار کر رہے تھے. اتنے میں نماز ختم ہوئی، لوگ باہر نکلے تو ایک مقتدی سے ہمدانی صاحب نے گجراتی میں پوچھا کہ مغلی کون، کیا
مغلی کون سے
پہنچے پہنچے. تو اس نے بولا وہ آئے، بولے کاٹا کاٹا یہاں میں گجراتی نہیں بولتا، گجراتی بول رہے آقا آقا. بولے گے امام ایسا امام تم نے مغلی کو سو نہیں دو. کہنے لگا ہمدانی صاحب 500 روپے میں کیسا ملے گا؟ جواب
نہیں جواب دیا
جیسی تنخواہ نا
جی جی
شکایت کس کی؟ متولی ہو کر وہ کہتا ہے 500 روپے میں کیسا ملے گا امام، بہت اونچی بات کہہ گیا.
جی جی
ارے اونچا امام لانا ہے تو اس کی اونچی خدمت بھی کرو. لوگ تھوڑی سی تنخواہ دیں گے اور چاہیں گے کہ کم سے کم کوئی فرشتہ آ کے ہم کو نماز پڑھا.
جی
امپوسیبل ہے بھائی، لوگ دونوں ہاتھ سے تالی رکھتے ہیں. اچھا امام رکھنا ہے تو اچھی تنخواہ. ہم لوگ بیٹھے تھے جامع اشرفیہ میں، آپ سے مل کر رہے کرنا کا زمانہ تھا. اس زمانے میں موبائل اور یہ فون نہیں تھا، ہماری کارگیری کا زمانہ تھا. حضرت خط کو پڑھتے پڑھتے مسکرانے لگے. وہ فرماتے ہیں یہ خط آیا ہے کہ ہم کو امام چاہیے، اور امام کے لیے لکھا ہے کہ امام اچھا عالم بھی ہو، دیکھنے میں بھی خوبصورت ہو، اور اس کی آواز بھی بہت اچھی ہو. یہ سب اس سے لمبا جوڑا تھا. تو حضرت فرماتے ہیں یہ امام کا تلاش کر رہا ہے یا داماد تلاش کر رہا ہے؟ خوبصورت ہو، ایسا ہو، کپڑا اچھا پہنے ہو، فرمانا یہ امام تلاش کر رہا ہے یا
داماد
تلاش کر رہا ہے؟ مسکرا کر کے سب نے کیا. یہ حال ہوتا ہے کہ ہمارا امام بہت اچھا ہے. اور اس زمانے میں تنخواہ کتنی 25 ہوتی، امام ایسا آیا ہو اور نیچے بچار تنخواہ اس کو 25 روپیہ دی جائے. خیر اس زمانے میں 25 روپیہ آج کے زمانے میں کم سے کم
10,000 سے زیادہ ہو گیا.
10,000 تو نہیں ہوگا، 4-5,000 کے برابر 25 روپیے. تو حضرت کے پر مانے لگے تو میرے دوستو امام اچھا تلاش کرنا چاہو، اچھا عالم دینا چاہتے ہو، اچھی تنخواہ کرو اور اپنے پاس سے جو بیاہ شادی میں لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہو اس کو اپنی کمائی سے فنڈ دیا کرو، اچھا امام رکھو، اچھا کام کرو. ہم مت پوچھنا میں
ایک چھوٹا سا
کہانی کے پہلے پوچھی رہی ہے کہ پھر وہ
اتنی نصیحت میں بیان کرتا ہوں تو ان کو وہ نصیحت تھوڑی لگتی ہے،
روزانہ تھوڑی تھوڑی کر رہے ہیں.
نہیں، اتنی بڑی رابعہ بصریہ وقت کی بن گئی ہے کہ میری نصیحت پر اگر وہ عمل کرے. میں اپنی ماں بہنوں کو صرف کہتا ہوں زبان
سبحان اللہ سبحان
اللہ. عورت نماز کی پابند ہو جائے، زبان کو کنٹرول میں رکھے، وقت کی ولیہ بن جائے،
بے شک سبحان
اللہ. میرا دعویٰ ہے
بے شک
سب سے بڑی نصیحت زبان پر کنٹرول رکھو، نماز کی پابندی کرو، ہر نیکی تمہارے اندر
سبحان اللہ.
ہمارا آپ کا کام کر رہا ہے، جو ان کا نہیں ہے میرا اور آپ کا، جو جو مدرسے کی عمارت بن رہی ہے اس میں آپ نے قرض حسنا بہت کچھ لیا ہے اور الحمدللہ میں نے بھی لیا ہے. اور صرف یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے اس میں قرض مدرسے آپ مدرسے میں 10 لاکھ روپیہ میں نے دیا
تھا.
میں غریب آدمی چھوٹا سا آدمی 10 لاکھ روپیہ میں نے کسی نے دیا؟ ہمارے قوم کے بچے دین اور دنیا دونوں سیکھ
بے شک
اسکول میں جانے کے خالی دنیا دار بنے اور مدرسے میں پڑھیں گے عالم بے شک عالم بنے لیکن جہاں دنیا کا معاملہ ہے سارے فیل ہو جاتے ہیں. اس لیے ایسا کمبینیشن ہو کہ دیندار بھی رہے دنیا دار بھی رہے کہ کسی منزل پر اسے شرمندہ ہونا نہ پڑے. اور یہ پروگرام ہم نے آپ کی قوم کے لیے بنایا. اگر یہ قوم ہماری بے رام نہیں ہوتی تو کب ہوتی ہے؟ لوگوں پچھلی قوم میں دوسری قوم کو دیکھو آگے اس لیے بڑھے ہیں کہ انہوں نے ایجوکیشن حاصل کیا ہے. اے مسلمان قرار مان لے اور اپنی کمائی میں سے جو حصہ دین کے لیے اور دعا بچوں کی تعلیم کے لیے نکال دے ان شاء اللہ چند سالوں میں تمہارے اندر انتظام پیدا ہو جائے.
بے شک بے شک
مولانا حضرت کے دل ہے اس عمارت کے لیے آپ قرض حسنا دیں 2 سال کے اندر الحمد للہ مولانا آپ کا پیمنٹ کر دیں گے. انہوں نے بہت زیادہ دل سے کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایسی رقم ہے جس کا ابھی یوز نہیں ہو رہا ہے تو اس کو یوز کرنے کا بہترین سبب یہ ہے 1 لاکھ روپیہ اگر آپ نے رکھا ہے اور اس کا یوز نہیں پھر کبھی کریں گے تو اپنے دن کے لیے مولانا کو دے دو. اس کا یوز ہوگا کہ ہر روز 1 لاکھ روپیہ صدقہ کرنے کا آپ کو ثواب
ملے
گا. الحمدللہ سورت میں بہت سے لوگوں نے کسی نے 1 لاکھ کسی نے 2 لاکھ کسی نے 5 لاکھ یہ مولانا کو لا کر کے دیا ہے اور کام ہو رہا ہے. اس مجلس سے بھی میں اپیل کر رہا ہوں اور لاکھ کو لاکھ نہیں دینا چاہتے تو یہ ڈبے لے جائے گا. میں اپنے ابا سے کہہ رہا ہوں کہ ڈبا لے کے سب لے کے میں ان کی گزارش کرتا ہوں سب غریب امیر سب ایک ایک ڈبا لے کے جائیں اور روزانہ صبح ہو کر ماں بہنوں کو بول دیں اور تو خاجہ کے نام سے اللہ رسول کے نام سے 100 روپیہ بسم اللہ کر کے ڈال دو پورا دن ان شاء اللہ تمہارے کام سے
برکت پہنچے.
یہ کام کر جاؤ تو 100 کی لکڑی 1 کا گوشت ایسی رقم ہر سال مل جائے گی مدرسے کو کہ آپ بھی حیران رہو گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرض حسنا دینے کی اور ڈبا اپنے گھر میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ڈبے لے کے جاؤ گے اور کم لوگ ہو گئے میں آپ کی جیتنی کاٹنے کے لیے آیا ہوں آپ کو سنبھالنے کے لیے آیا ہوں. آپ سب سے لے کے جائیں گے اگر 50 روپیہ نہیں ڈالتے 25 روپیہ ارے چلو 10-20 روپیے ڈال دیا کرو روزانہ تو پتہ پتلا چلا
ہوتا
ہے. اپنے حبیب کی محبت کا سرور عطا فرمائیں. اسلام اور شریعت پر سوال کرنی عطا فرمائیں. ہماری ماں بہنوں کو فاطمہ زہرا خدیجہ الکبرا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے علم و فضل اور تقویٰ کی ناقصر پر عطا فرمائیں. میرا آمین ہمارے چھوٹے بچوں کی زندگیوں کو اسلام کے سائے میں ڈال دے. بوڑھوں کو کربلا والوں کا صدقہ عطا فرمائیں. ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو پھیرے کر لیں. ہم پھیلائے ہوئے ہیں مولا اسے بڑے بڑے مراد سے کر لیں اور جب ہم دنیا سے جائیں تو زبانوں پر جاری ہو
بس راستہ بنا دیجیے مہربانی آپ
کو نہیں سامان دیا ہے. اچھا